لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1437 ہجری کے ماہ شوال المکرم کی آج 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ اوبی بین کے ذریعے اوکاڑا پنجاب پاکستان، پاک بخاری کابینہ بھوسا منڈی بھینس کالونی باب المدینہ کراچی پاک شیرازی کابینہ، یہ دو مقامات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج برائے راست شریک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ بارک اللہ.
سمندر کا بادشاہ، جس مچھلی کو کہا جاتا ہے اس کا نام ہے شارک. شارک ایک ایسی مچھلی ہے جس کی 250 سے زیادہ نسلیں ہیں. ان کے منہ میں ایک وقت میں 50 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں، اور کثرت سے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے ایک شارک مچھلی اپنی پوری زندگی میں 30,000 سے زیادہ دانت نکالتی ہے. شارک مچھلیاں سوتی نہیں ہیں، اور ان کو سانس لینے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے. شارک مچھلی کی کچھ نسلیں انڈے دیتی ہیں اور کچھ بچے دیتی ہیں. شارک مچھلی کا گزارا دوسری مچھلیوں کے شکار پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مچھلی کو کھانا جائز ہے جو دوسری مچھلیوں کے گوشت کو کھا کر گزارا کرتی ہوں؟
عموماً بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے. شارک مچھلی چونکہ مچھلی ہے تو یہ بھی دیگر مچھلیوں کی طرح حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد رضا اتاری قادری بول رہا ہوں. میرے پیارے پاپا جان، آپ سے سوال ہے. لوگ کہتے ہیں اگر میں شوٹ का दरख्त नहीं लगाना चाहिए, इससे सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। आप ये बताएं श्रेष्ठ का दरख्त लगाना चाहिए या नहीं, आप ये बता दें। जज़ाकअल्लाहु खैरा पापा जान, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद तंदुरुस्ती अता फरमाए और बहुत ही लंबी जिंदगी अता फरमाए। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
शहतूत खाने को कब मिलेंगे? अगर लगाना मना हो जाएगा तो बड़ा लजीज मेवा है ये, ताज़ा फल भी खाया जाता है, इसका ड्राई फ्रूट भी बन जाता है, खुश्क मेवा भी बन जाता है, बहुत लजीज होता है। और अल्लाह ताला ने जो नेमत पैदा फरमाई उसमें फवाइद भी होते हैं, तो शहतूत के भी अपने फवाइद ज़रूर होंगे। शहतूत के दरख्त घर में लगाने से कोई बला या बीमारी आती इसके ताल्लुक से कोई ना पढ़ा ना कभी सुना है, ये अल्लाह की नेमत। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैं अरब शरीफ के शहर रियाद से बात कर रहा हूँ कि सुना गया है कुछ इलाकों में कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद जो उसकी चांद उतारी आती है, जो बाल उतारे आते हैं, इसको संभाल करके रखते हैं कुछ लोग, किसी कपड़े में बांध के रखते हैं, बच्चा चाहे जवान हो जाए वो बालों को फेंकते नहीं है, इसकी कोई हकीकत है?
बतौर निशानी अगर संभाल कर रखते हैं तो इसमें शरण तो कोई हरज नहीं है, अगर और कोई इसमें बातिल नजरिया हो तो मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई बातिल नजरिया नहीं है, कोई माने या शर्मी नहीं है, तो सिर्फ बाल अपने बच्चों के संभाल कर रखना, जैसे कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी का जानवर जब छुरी फिर गई तो इसके बाद निशानी के लिए उसके बाल भी काट कर रख सकते हैं, तो इस तरह बच्चे के बाल भी रख लिए तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता वो जो कुछ बदन से खारिज होता है इंसानी बदन से उसको दफन करने का हुक्म है, तो उसको दफन कर दिया जाए, तो रखने में कोई शरण गुना नहीं है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला।
मैं मोहम्मद लुकमान अत्तारी चश्मा कॉलोनी मियांवाली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ का इंदराज करवाया जाता है, तो इसमें लोग बाजू का डेट ऑफ बर्थ कम लिखवाते हैं, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, इस बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए।
तारीख का गलत इंदराज यानी गलत डेट एंट्री करवाना तो जाहिर है कि यह झूठ है, और झूठ बोलना चाहे जबान से बोले, चाहे लिखकर बोले, चाहे इशारे से बोले या किसी के जरिए बुलवाए, ये सब गुनाह के काम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी दुरुस्त तारीख है वो लिखवानी चाहिए, ये बच्चों को तालीम के लिए भी दाखिला दिलवाने के लिए। अगर बच्चा छोटा है और उम्र की कोई कैद है कि भाई इतने साल का होना चाहिए, तो उस वक्त भी झूठ बोल के ज्यादा उम्र बताई जाती है, तो ये भी ज़्यादा झूठ है और धोखा भी है, तो ये गुनाह के काम है। अगर कभी किसी ने ऐसा किया भी हो तो उसको तौबा करनी है, तौबा करें और तौबा के तकाजे भी पूरे करें। जैसे गलत डेट अगर लिखवाई है बर्थ सर्टिफिकेट में, अब उसकी इसलाह भी करें और तौबा भी करें, वरना आप तौबा तो कर देंगे लेकिन गलत डेट तो चलती ही रहेगी ना, तो इसलिए इसकी तलाफी भी हो जाए। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।
लाकान बात कर रहे हैं जावेद, सवाल ये है कि आंख बंद करके नमाज पढ़ना जायज है?
आंख बंद करके नमाज पढ़ना जो है ये है तो जायज, मगर कभी ये अफजल होता है और कभी मकरूह तंज़ीह। अफजल की सूरत यह है कि आंख बंद करने से नमाज में खुशू और खुशू आता है, दिल जमगी होती है, बाहर के ख्याल से हिफाजत होती है और दिल थोड़ा लगता है नमाज में आंख बंद करके, तो अब यह कि अफजल है कि आंख बंद करके नमाज पढ़े। और अगर वैसे ही आंख बंद करता है नमाज में तो मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है, गुनाह अब भी नहीं है, नमाज बहरहाल हो जाती है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد.
میں اٹھلا تھا کام کرنا جی, اصل کو لوگ وزٹ کرنا گانے ادھر پھرنا گھومنے پھرنے کے لیے, ہم ان کے آگے کھانا رکھتا ہے, کھانا بچ جاتا ہے پھر ہم ادھر ڈسمل میں پھینک دیتے ہیں. ابھی ہم اس کا کیا کریں, کیا حفاظت کرنی چاہیے؟
بچا ہوا کھانا جو کھانے کے قابل ہے اس کو تو ڈسٹبین میں پھینکنا یہ تو اسراف ہے اور اسراف حرام. تو اس کھانے کا بھی رستہ ممکن ہے کہ اس طرح کا فریش کھانا جو ہے وہ الگ سے جمع کر کے غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے, غریبوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, خود اپنے گھر میں جو عملہ ہے یا گھر کے افراد ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں, جبکہ کھانا ہی فریش ہے, گندا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں گندا اس کو بولتے ہیں یہ لوگوں کا جھوٹا ہے, یہ گندا ہو گیا. نہیں نہیں, یہ گندا نہیں ہے, یہ تو اور اچھا ہو گیا. حدیث پاک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے فتح رضویہ شریف میں, سور المؤمن شفاء, مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. مسلمان نے جو کھا کر جو چھوڑا یا اس کا جھوٹا ہے یا منہ کا لگا ہوا, تو یہ جو جھوٹا جس کو بولتے ہیں تو اس میں تو شفا ہے, تو کھانا چاہیے, شوق سے کھانا چاہیے.
بعض ریسٹورینٹ کے وہاں جمع کرنا منع ہے اور یہ عملہ بھی نہیں کھا سکتا,
ایسے ایسے قانون ہے کہ وہ عقل کام نہیں کرتی. ہم کو بتایا تھا ایک ملک میں کہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ مچھلیاں جو فریش بچ گئیں ان کو بھی ڈسٹ بین میں ڈالو, ان کو کل نہیں بیچ سکتے, فریز کر کے بھی نہیں بیچ سکتے, ٹھنڈا کر کے پھینکو. بڑا یعنی کہ ظالمانہ قوانین بنائے ہوئے لوگوں نے, خدا کا خوف نہیں. اور ایک طرف دنیا میں یعنی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, فاقہ مستیاں ہیں, اربوں روپے کا اناج روزانہ اگر دنیا بھر کا حساب لگایا جائے تو ضائع ہو رہا ہوگا, اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اس میں, لیکن وہ پھینکنا کمپلسری ہے, قانون نہیں ہے, اسلامی قانون نہیں ہے, نہ ایسے قانون کو اسلام سے کوئی تعلق ہے. اگرچہ کسی اسلامی ملک میں بھی ہو تو یہ قانون غیر اسلامی ہے, کہ اسلام نے اسراف کی, مال ضائع کرنے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی ہی کی ہے, اس کی کوئی پذیرائی اسلام میں نہیں ہے بلکہ عقل میں بھی نہیں ہے. جس میں عقل ہو نا وہ بھی سوچے تو فریش چیز کو پھینکنا کوئی تو کہیں نہیں, لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل مند کہلاتے ہیں, اور سدھرے ہوئے ممالک میں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. پاکستان غریب ملک ہے, جو سدھرے ہوئے ملک کہلاتے ہیں یا پیسہ بہت ہے نا, تو وہاں اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. کو حدیث قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا, کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول مت اڑاؤ. تو جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا تو حکم اس کا حرام کا ہے, کہ یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب دانے گرے ہوئے دسترخوان پر تو ان کو مرغیوں کو کھلائیں, چڑیوں کو کھلائیں, بلیوں کو کھلا دیں, یہ جائز ہے. ایسی جگہ پر ڈالیں کہ یہاں اس طرح کے جانور چوٹیاں وغیرہ کھائیں گی, پتہ ہے کہ یہاں ڈالتے اور کھائی جاتی, تب بھی جائز ہے. ڈسٹ بین میں ڈالنے والے دیکھ لیں اپنا کہ یہ بالکل ضائع ہوتا ہے, اس سے بچنا ہوگا. پوری پوری روٹیوں کی تھپیاں پھینک دیتے ہیں بچی ہوئی, شوربہ پھینک دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, قیامت کے دن ان کا تو حساب بھی کیا ہے, تو ڈائریکٹ تو سزا سنائی جائے گی نا, حساب تو حلال پر ہے, تو حرام کام ہے اس طرح مال کو ضائع کرنا, اناج کو ضائع کرنا, روٹی کو ضائع کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے کاشان رحمت میں داخل ہوئے تو روٹی زمین پر تشریف فرما حاضر تھی, سرکار نے اس کی جب دیکھا تو حاضر تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پوچھ کر تناول فرما لیا, اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو, جب یہ رزق جب یہ چلا جاتا ہے کسی قوم سے تو پلٹ کر نہیں آتا. اس مضمون کی حدیث پر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے معزز ترین ہستیاں ہیں، ان سے پہلے کوئی معزز ہوا نہ آئندہ کوئی ہوگا، معززین کے بھی سردار ہیں. یہ زمین پر روٹی جو گری ہوئی ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، اور ہم لوگ ہیں کہ شرماتے ہیں، نخرے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے،
آمین،
کہ رزق کا احترام کریں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایسے عقیدت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ روٹی زمین پر دیکھیں گے اٹھا کر اس کو چومتے، ایسے بھی دیکھیں گے. اور یہ جائز ہے، ذرا روٹی کا احترام ہی ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب
محمد لقمان عطاری، چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی سنتیں ادا کر رہے ہوں اور اس میں اگر ایک یا دو رکعتیں ادا کی ہوں اور ادھر سے ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
سنتیں پوری کر لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوں، نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں حسین اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو قابو کرنا مسلمان کے لیے کیا تھا؟
جن کو قابو کرنا، یہ کہا جن کو قابو کرنا مسلمان کے لیے کیسا؟ اب اس میں دیکھو نا، جن ستاتا ہے تو اس کو تو قابو کرنا ہی پڑے گا نا. کسی کو ستاتا ہے قابو بھی کریں گے، اس کو بوتل میں بند بھی کرتے ہیں، اس کو زمین میں گاڑتے بھی ہیں. یہ ہے بابا جیوں کا میٹر ہے، یہ نا ایسا یہ کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے ایسا کیا ہے. اب بعض اوقات بولتے ہیں کہ کیا ہے، پھر بھی وہ پہنچ جاتا ہے ستانے کے لیے، تو وہ پیسے کھینچ کر وہ بول دیتے ہوں گے ہم نے بوتل میں بند کر دیا، اور ان کو بوتل میں بند کرنا آتا نہیں ہوگا، تو یہ جھوٹ بول کر پیسے لیتے ہوں گے، یہ گناہگار ہے. اور واقعی اگر کوئی عملیات کے ذریعے کسی ستانے والے جن کو قید کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے. باقی یہ کہ بعض لوگ جن کو اس لیے قابو کرتے ہیں کہ اس سے کام نکلوائیں گے. اب یہ کام کون سا نکلوائیں گے؟ چوریاں کروائیں گے، مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائی کے ڈبے اٹھوائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ابھی اگر ایسا کام کریں گے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. سب بابا جیوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، جو بزرگان دین کو جو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ اس میں بڑا انمول مدنی پھول ہے. وہ یہ کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی دوستی سے کم از کم تکبر آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ جنات کو قابو نہیں کرنا ہے. نہنگو اجدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. تو جن کو قابو کرنا کمال نہیں ہے، نفس کو قابو کرنا کمال، اس کو قابو کر لیا جائے. یہ نفس ہے نا، یہ جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو مار دیا جائے، بوتل میں بند کر دیا جائے. بوتل میں بند کرنا یہ بابا جیوں کی اصطلاح ہے، تو اس کو مارا جائے. باقی جنات کی دوستی، جنات کو قابو کرنے سے بچا جائے، کیونکہ وہ جن جس کے پاس ہوگا نا، اس کے واقعی شیخ محی الدین ابن عربی کا قول سمجھ میں آتا ہے کہ آج اگر کسی کی ایک پولیس والے سے دوستی ہو نا، وہ بھی تھوڑا پاؤں اس کا زمین پہ کم پڑتا ہے، اور اگر پولیس افسر سے دوستی ہو تو یہ تھوڑا ہوا میں ادھر رہے گا، اور اگر ایس ایچ او سے دوستی ہو تھانے کے ایس ایچ او سے، پھر تو یہ میرا خیال ایسا سینہ تانے گا کہ اس کے بٹن بھی ٹوٹ جائیں گے اگلے، میری ایس ایچ او سے دوستی ہے جیسے یہ تم کو بچا لے گا. بعض اوقات یہ وہ مخلوق ہے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتی، تو آپ کو کیا چھوڑے گی؟ لیکن سب برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے، دوستی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ آئیے قرآن کریم سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی فرمائے، فرما کہ ہم کس کے ساتھ رہیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کے جو سچے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان سے دوستانہ کیا جائے، ان کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کی جائے. اور احادیث مبارکہ میں دوستی کے بڑے فضائل آئے. اور دوست وہی ہو کہ جو مضمون اس کا یعنی کہ یہ حدیثوں میں کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے اور جس کی باتیں تیری آخرت بہتر بنانے میں ممد و معاون ہوں، تیری مددگار ہوں. تو ہمیں مدد دوستی کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں سے تاکہ ہم نیک بنے. عاشقان رسول سے دوستی کرنی ہے، نہ کہ جنات سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
سبھی عطار محمد یوسف رضا عطاری باب المدینہ کراچ. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل یہ تاثر بہت پایا جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، جسم میں اگر کہیں درد ہو جائے تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور ایسے لوگ باباؤں کی بات میں آ کر اور اس وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں. برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
بخار آ جائے تو بھی سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، سر میں درد ہو تو بھی جادو، نوکری چھوٹ گئی تب بھی جادو، بدن میں سستی آئی تب بھی جادو. خود حد حرام ہے، نوکری کرتا نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے کی لت پڑی ہوئی ہے، مجھ پر کسی نے کر دیا ہے، واقعی تجھ پر کسی نے کر دیا ہے، سمجھو. تو یہ نفس نے کر دیا ہے، کچھ کے پڑا رہے. تو جادو کا ہونا، کسی کا جادو کا کرنا، یہ تو درست ہے کہ جادو کا تو قرآن میں ذکر ہے، جادو کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات بات پر ہمارے ہاں جادو، ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا اور پھر ہم لوگ جا کر بابا جیوں کے پاس جاتے ہیں. اگر بابا جی بول دے نا کہ تم کو نفسیات یہ سر ہے، تو آپ بولے گا بابا جی کو نفسیات یہ سر ہے، پاگل آدمی ہے مجھے پاگل بولتا ہے، میں پاگل ہوں، نفسیات یہ سر ہے مجھ پر. اب جو بابا بولے نا کہ آپ کے گھر میں جنات کا پورا قبیلہ گھس گیا اور آپ نے ایک دن پیپل کے درخت کے نیچے برسوں پہلے پیشاب کیا تھا نا، تو وہ قبیلہ ناراض ہوا تھا اور آپ کے گھر میں گھس گیا ہے انتقام لینے کے لیے، تو وہ بولیں گے یہ بابا جی بہت اچھا ہے، سارا پہچان لیا اس نے، مجھ پر جنات کا قبیلہ ہے، تو اس لیے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. حالانکہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نمازیں نہ پڑھنے سے اور فلمیں ڈرامے اور گناہ بھرے چینل چلانے سے، ظاہر نحوست آئے گی. اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا، تلاوت کلام مجید اور نمازوں کا سلسلہ ہوگا اور میوزک نہیں چلے گا جس گھر میں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جہاں میوزک چلے گا وہاں شیطان ناچے گا اور سب کچھ ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر بات میں جادو ہو گیا اور یہ وہمات نہ پالے جائیں، بلکہ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں اور اوراد و وظائف جو حدیثوں میں بیان کیے گئے یا مستند کتابوں میں علماء نے لکھے جن کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک کا ایک ورد ہمارے شجر شریف میں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی و اہلی و مالی، یہ صبح و شام تین تین بار پڑھنا ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں، بسم اللہ علی دینی ہے نا، میرا دین، میرا نفس یعنی میری جان، دین نفس و علی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی میری اولاد، و اہلی و مالی، تو اہل و مال، دین و ایمان، جان، ان سب کی حفاظت ہوگی، اس کی فضیلت آتی ہے اگر روزانہ صبح و شام تین تین بار پڑھ لیا کریں. اور تین بار پڑھنے کی صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ہاں کسی کی صبح تو آٹھ بجے میں ہو جاتی ہے، کسی کی صبح گیارہ بجے تک نہیں ہو چکتی، اس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، 12 بجے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتا جبکہ وہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، لنچ کا ٹائم ہے، سوری وہ بریک فاسٹ کر رہا ہے لیکن اصل ٹائم وہ لنچ کا ہے 12 بجے، اس کی بولے میری صبح ہو گئی اب یہ دھندے پہ جائے گا. تو ہمارا
اس کا نام جو ہے نا برنچ ہے، برنچ
12 بجے کا،
12 بجے یعنی جو نہ عموماً جو نہ لنچ کا ٹائم ہے نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ بریک فاسٹ کا، اس کا نام رکھا گیا ہے برنچ. بریک فاسٹ بھی آ گیا اس میں لنچ بھی آ گیا ہے نا،
اور رات کو مطلب
اس کا نام رکھا گیا ہے، خالی خالی نہیں ہے سائیوں.
رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا یا پھر وہ گناہوں بھرے چینل دیر تک دیکھنا پھر اوندے پڑے رہنا، نہ نماز نہ تلاوت نہ صلات کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ 12 بجے اٹھ کر برنچ. اللہ ایسے برنچوں اور برنچ خوروں کو ہدایت دے، برنچوں سے بچا، برنچ خوروں سے ہدایت دے. ایسا برنچ کہ جو اللہ سے غافل کرے. ویسے 12 بجے کھانا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر کوئی اچھا سلسلے میں جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی دینی اجتماع میں جاتا ہے اور اس وقت اس وجہ سے وہ رات اس میں جاگا ہے اور اب 12 بجے وہ برنچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ مدنی برنچ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو بہرحال یہ کہ نمازیں روزے یہ سب رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور اگر گناہوں بھرے چینل چلائیں گے، گانے بجائیں گے، فلمیں ڈرامے ہوں گی، اپنے گھروں میں ایکٹروں اور ایکٹریس کی تصویریں آپ لگا کے رکھیں گے تو پھر یہ کہ پھر آفتیں بلائیں جادو جن جو بولو وہ کم، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی گلدستہ بابا چلا.
مرحبا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ،
یاد رمضان.
بسم اللہ
رمضان.
اللہ مدینہ مکہ عرفات منا مزدلفة كعبة بغداد أجمل برلين أقصى يا حظ يا خدع يا أحمد رضا أعلى حضرت مرحبا يا مصطفى.
ما شاء
الله. جزاك الله جزاك الله.
یہ جو ابھی ہم نے جو مناظر دیکھے مدنی گلدستہ تو اس میں ہمیں کیا سبق لینے چاہیے؟ جنرلی طور پر بعض تو ایسے مدنی ماحول سے وابستہ اسلام بھائی ہوں گے جو اس سے اپنے طور پر سبق حاصل کر ہی رہے ہوں گے اور وہ شاید ان کو اندازہ ہو بھی رہا ہوگا، لیکن جنرلی طور پر اگر آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں تو ایک اتنی عمر کا مدنی منا اس انداز سے آپ کی بات بھی مانے چلے جا رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بولے بھی چلے جا رہے ہیں.
کھلونے کی کار دکھائی تھی نا، یہ ملے گی؟
اچھا، یہ
آسانی سے قابو نہیں آتی.
یہ بھی حکمت تھی باپ.
کار تو اس کے ابو نے میرے کو دی، اس کو دو گے تو یہ بولے گا، یعنی کہ ہماری ترکیب ہے تو اس طرح اس کو دیتے ہیں تو یہ تھوڑا اطاعت کرتے ہیں. کار ملے گی، بچہ ہے نا، تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے
ماشاء اللہ.
تو اس کو یہ پاکیزہ مقامات کے نام، پاکیزہ اسماء، ہمارا ان کو بھی سکھاتے تھے نا بچپن میں، تو
ان کے ابو
کو. ہاں تو یہ ہماری مطلب یعنی کہ اب لوگ اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہوں گے، ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ بچہ مدینہ مدینہ بولنا سیکھے، اللہ اللہ بولنا سیکھے، کلمہ پڑھنا سیکھے، درود و سلام پڑھنا سیکھے، مقدس مقامات کے نام بولے، مزہ آتا ہے. بولے اپنی لینگویج میں بولتے ہیں یہ سب بولنا آتا ہے. صلو علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد. اس صبح و شام کی تعریف رہ گئی،
صبح و شام کی تعریف یہ، صبح کی تعریف یہ کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور دوپہر ڈھلے سے غروب آفتاب تک شام. تو ان اوقات میں جو اوراد پڑھے جائیں گے وہ صبح شام میں پڑھنے کہلائیں گے.
یہ آدھی رات ڈھلنا اور دوپہر ڈھلنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی آسان کر دیں؟
اب یہ سب آسان کرنے کے لیے پھر ان کو مطالعہ کرنا ہوگا اور مطلب آنا جانا ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. ایک دم سے سارے فارمولے کیسے سکھا دیے جائیں؟
مدنی چینل میں تو دیکھتے ہی ہیں نا.
وظائف کے اعتبار سے عمل تقسیم ہے.
ہاں، یہ وظائف کے اعتبار سے صبح شام کی یہ تعریف الوظیفۃ الکریمہ میں لکھی ہے.
یہ دوپہر ڈھلے سے مراد
یعنی زہر کا وقت شروع ہوا. دوپہر ڈھلنا یعنی زہر کا وقت شروع ہونے کو، یعنی جب دوپہر ڈھلتی ہے تو اس کا معنی یہ کہ زہر کا وقت شروع ہو گیا. زہر کا وقت شروع ہوتے ہی یعنی کہ وظائف کی شام شروع ہو گئی، اوراد و وظائف کی، اور جب تک سورج ڈوبتا نہیں ہے یہ شام رہے گی. اور رات ڈھلنے کا تو وہ ہے نا، وہ آدھی رات پوری 50-50، ایک 50 ختم. مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب کسی دن 6 بجے ہے اور صبح صادق ہے سمجھو 5 بجے، تو اب یہ دورانیہ ہو گیا 11 گھنٹے. 11 گھنٹے کے آدھے بنیں گے 5:30، تو اب 6 سے 5:30 ہو گئے 11:30. 11:30 سے اب 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گئی سمجھو، تو یہ رات ڈھل گئی، آدھی رات سے اوپر ہو گیا نا یہ. تو اب یہ 11:30 بجے جبکہ آدھی رات ہے، تو 11:01 سے سمجھو، یہ سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں. تو 11:30 سے جتنا بھی وقت وہ ہوا ہی اوپر وقت، تو یہ اب صبح وظائف کی صبح شروع ہوئی. اب طلوع آفتاب یعنی پہلی کرن چمکنے تک سورج کے، یعنی اس 11:30 بجے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک جو اوراد پڑھے جائیں گے وہ صبح میں ان کو پڑھنا کہیں گے. لیکن 11:30 یہ سارا سال نہیں ہوتا، یہ صرف مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. تو اب یہ سارا تو سیکھنا پڑے گا نا، اب زیادہ مشکل نہیں ہے. نظام الاوقات یہ اگر چھپا ہوا نہیں آپ کے پاس تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر 27 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ کے اوقات موجود ہیں، مختلف مقامات، مختلف شہروں مختلف قصبوں وغیرہ کے، تو اس سے آپ یہ نہیں کہوں گا ایک محاورہ کے بآسانی نکال سکتے ہیں، بآسانی نہیں نکال سکیں گے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا دماغ کسنا پڑے گا، نوٹیں بھی بآسانی گننا مشکل ہوتا ہے بازوں کے لیے. جی ہاں مجھے آپ بولیں گے کہ نوٹوں کی گڈی گن دو تو یہ میرے لیے بآسانی نہیں ہے، اور جب منی چینجر ہوگا نا اس کے لیے بآسانی. یوں کر کے وہ آدھے منٹ میں وہ 200-400 گن کے رکھ دے گا. ایک مثال دیتا ہوں، میرے کو اگر 100 کی گڈی کو سزا دینی ہو نا مجھے، تو آپ یہ 2-4 گڈیاں میرے کو پکڑا دیں کہ پورا گن کے دینا ہے، ایکوریٹ بھول نہیں ہونی چاہیے. تو اگر میں بغیر بھول کرے میں آپ کو گن کے دے دوں تو پاس کر دینا میرے کو. پاس ہونا مشکل ہوتا ہے نا، کہ میں نے ایک مشکل کام کر دیا. تو ہر ایک کے لیے ہر کام بآسانی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ یہ تو بآسانی ہو جائے گا. آپ بآسانی، جیسے یہ مدنی چینل پر بھی آتا ہے، آپ یوں کریں اس کو کلک کریں اس کو کلک کریں، اپنے کو اتنا پلے پڑتا نہیں ہے، اور بآسانی آپ پہنچ جائیں گے. اب میں نے کبھی قدم نہیں اٹھایا تو بآسانی پہنچوں گا کیسے؟ تو میرے بھائی اور بھی کئی ہوتے ہوں گے. تو یہ ایک بول وہ چٹکلا بتاتا ہوں کہ محاورہ ہے، ہر بات میں بولتے بآسانی ہو جائے گا بآسانی ہو جائے گا، حالانکہ بآسانی کا بالکل الٹ ہوتا ہے. لیکن میں اس بآسانی لفظ کو گناہ قرار نہیں دے رہا، یہ کہ زبان سے عام ہے بآسانی لفظ. میرے بائیں، یہ محاورہ ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ بھی آسان کام کو بائیں ہاتھ کا کھیل بولتے.
بالکل آسان ہے.
اب بآسانی ہو جائے گا یہ پتہ نہیں محاورہ کہیں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے محاورہ بھی کہتے ہیں اس کو. محاورہ لفظ اس کا لغت ہی بتائے گی، بآسانی ہے نا آسانی سے.
پاپا ابھی جیسے عرف میں جو لفظ رائج ہو گیا اس کا بھی کوئی اعتبار ہوگا؟ جیسے ہمارے عرف میں اگر یہ رائج ہو چکا ہے.
بعض باتیں ہمارے عرف میں ہیں جو غلط ہیں، ہر عرف جائز بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر تعامل پر مفتی فتویٰ بھی نہیں دے گا. جیسے اسباب ستہ ہیں، عموم میں بلوا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر، بلکہ اگر عموم میں بلوا کی تعریف یہ کی جائے کثرت پر تو عموم میں بلوا ہے معاذ اللہ، اکثریت نماز نہیں پڑھتی. لیکن عموم میں بلوا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جس میں عوام اور خواص دونوں کا ابتلا ہو، تو علماء مبتلا نہیں ہے ترک نماز میں، عوام مبتلا ہے. تو اس لیے عموم میں بلوا کی تعریف یہاں آتی نہیں ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ 99% علماء بھی نماز ترک کر دیں، بلکہ 100% مسلمان نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، تب بھی نماز معاف نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی رعایت ملے گی، یہ بدستور فرض رہے گی. نص قطعی ہے ضروریات دین میں سے یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے. تو ہر جگہ عرف اور یہ عموم بلوا یا لوگوں کا تعامل وغیرہ وغیرہ جو بھی اسباب ستہ ہیں، یہ ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتے، یہ ہرکس و ناقص کا کام بھی نہیں ہوتا مسئلہ نکالنا. یہ جید علماء جو ہوتے ہیں وہ مسائل اخذ کرتے ہیں، اور ہم عوام کو ان کی پیروی کرنا ہوتی ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، ورنہ ایسا ٹھوکر کھائے گا عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور ایسی گہرائی میں جا گرے گا کہ پھر اٹھ نہیں پائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام
علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ فاطمہ بھائی، زینب بھائی، سمیہ بھائی،
پاپا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، صحت بہتر ہے، اللہ کی رحمت ہے. بہت بہت شکریہ آپ میری ریاضت کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا کر، پہلے سے بہتر. ماشاء اللہ جزاک اللہ، ان شاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہے. ان شاء اللہ دعا کرتے رہے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میرے گناہوں کے امراض درست ہیں. آمین.
یا سیدی، جو جیسے مدنی منیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں، تو اس کے جواب میں جو آپ نے ارشاد فرمایا دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، تو کیا یہ اتنی جو ایک بھاری بات ہے یا بچوں کی سمجھ میں یہ آ جاتی ہے؟
اس کا مطلب بڑوں کی سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. آپ تھے نہیں، ہم نے چرندے اور درندے کے مانا پوچھے تھے، وہ حدیث میں لفظ درندہ آیا نا، تو اکثریت کو معلوم نہیں تھا، نہ چرندے کے معنی معلوم تھے نہ درندے کے معنی معلوم تھے. پرندہ پوچھا ہی نہیں گئی شاید، یہ تو معلوم ہوگا، لیکن شاید پوچھتے تو کچھ نکلتے اس میں. دراصل وہ یہ کہ اب مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا کہ میں بولوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پتا یار آپریشن ہوا ہے نیا نیا، اب میری عادت، اب میں اب یہ کروں گا آپ لوگ یار بھاگ جاؤ گے، اب میں بھگانا بھی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو. وہ ہنسے اس کے گھر بسے، اب آپریشن ہوا ہوا، آپریشن کی سائز بھی نہیں بتانا پسند مجھے ہے، سائز اچھی خاصی کٹ ہے ٹھیک ٹھاک، تو اب وہ کٹ ہے اور جو بھی ہے آپریشن ہے، میڈیم آپریشن ہے، مائنر بھی نہیں ہے میجر بھی نہیں ہے، درمیانہ ڈاکٹر کے بقول یہ میڈیم بولتے ہیں، میڈیم آپریشن. اب اس میں اب وہ اب دو تین دن ہوئے ہیں، اب کچھ تو ہوا نا، پھر وہ اینٹی بایوٹک دواؤں کے بڑے بڑے ڈوز اس میں تو ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں خراب نہیں ہونا چاہیے زخم، تو اب بندہ جو ہے وہ زندہ لاش کی طرح ہو جائے اس میں. تو اب ایسی صورت میں کوئی پوچھے، پوچھنے والے کو بھی سوچنا چاہیے نا. اب پوچھنے پر جب آتے ہیں نا تو ایک چٹکلا ہوا تھا ایک بار کہ وہ کسی نے، یہ انہی دنوں کی بات ہے، عیادت کے لیے جمع ہوئے تھے، ایک نے پوچھا آپریشن میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ بالکل پوچھا. تو میں نے کہا کہ یار ایک سوئی بھی چباتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، چھری چلی ہے، تکلیف نہ ہوتی تو نہ میں لیٹتا نہ یہ لوگ جمع ہوتے دیکھنے کے لیے مجھے. تو یہ اصل پوچھنے کی عادت ہے، سوالات کرنے کی، کتنے ٹانکے آئے، کتنی دیر کا آپریشن تھا، کون سے اسپتال میں، سرجن کون سا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کتنے دن رہے. وہ عام طور پر مطلب یہ سوالات مجھ سے نہیں کرتے لوگ، لیکن عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں سوالات. تو یہ سوالات بعض اوقات بندے کو جھوٹ بلواتے ہیں. اب جیسے کہ اب ایک مر رہا ہے تم اس کو بولیں گے کیا حال ہے، وہ بولتا ہی ہے میں ٹھیک ہوں. عام طور پہ یہ جواب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. اگر یہ توجہ ہے اس کی اپنے مرض کی طرف اور اس کے باوجود کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو جھوٹ ہے، گناہ ہے، گناہ بھرا جواب ہے. آدمی مطلب یعنی کہ یا تو بول دے کہ مجھے تکلیف ہے، اب تکلیف بتاؤ نا، سننے والا اس کا متحمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب کوئی مجھے بولے کہ آپ کو آپریشن میں تکلیف ہوئی ہوگی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب میں اگر لسٹ بیان شروع، بھائی اتنے تو ٹیسٹ ہوئے، اتنے جیسے آج یہ دیکھو دو پنکچر ہیں، آج میرے دو سرنج سے خون نکالا گیا ہے نا، ایک بر سبیل تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قوم یہ انتظار کر رہی تھی، میں بیڈ پر تھا، میرا وہ روز وہ ڈریسنگ ہوتی ہے. اب یہ ساری تفصیلات میں بتانا شروع کرتا ہوں ایک فرد کو جو میرے کو پوچھے، آئندہ پوچھنا بھول جا رہے ہیں. یہ پوچھنے والے جو ہے نا، کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، پھر تھوڑا دو سانس لیں گے، ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا جواب کا انتظار نہیں کرتے، تو ایسے کو تو آدمی پوری فائل اٹھا، ایکس رے رپورٹ، یہ سارے مسائل اس کو بتاوے گا. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، صحیح بات ہے، اپنی تکلیفیں چھپانی چاہیے. لوگ اپنی مطلب تصویریں بھیجتے اپنے بیماریوں کی، ڈرپ چڑی ہوئی ہے، میرا کانولا لگ گیا تھا، کانولا یہاں تک آ پہنچا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے اس کی حاجت، شاید انجیکشن کی ضرورت پڑے، تو میرا انجیکشن کی ضرورت پڑی تو پھر لگ سکتا ہے، بنا لگ سکتا ہے، میں نے نکال دو پھر اس کو. اب میں اس کے ہوتے ہوئے، اب کوئی ایسی حاجت متحق تک نہیں ہے، کانولا لگا کر لوگ پھرتے ہوتے ہیں، یہ ہمدردیاں لینے کا اشتہار، تو میں نے اس کو نکلوا دیا, میرا ہاتھ فریش ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی تیری ادھر انجیکشن گھونپنے کی. الحمدللہ. ورنہ یہ کہ یہ ضرورت نہ ہو اور یہ لگا ہوا ہے تو یہ وضو نہیں ہوگا نا, اس سے مسئلے کی اجازت تھوڑی ملے گی اس پر, جبکہ کوئی اس میں کوئی دشواری نہیں ہے ایسی خاص, بھی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں مریض تو ڈرپ لگی ہوئی ہے. ڈرپ تو ویسے ہی لوگ یار وہ طاقت کے لیے بھی لگاتے ہیں, تھوڑا کمزوری ہوتی لگتا ہے ڈرپ. اب یہ ڈرپ لگا ہوا اور یہ یوں منہ پھلا کے پڑا ہو تو ہمدردی ہوگا تو امبار لگ جائے گا نا, کہ بیچارہ بیمار ہے. اب میرا میری یہ کوالٹی نہیں ہے, الحمدللہ اپنی تکلیفیں چھپاؤ تحریک ہے. اب ہمدردی کرے گا بھی بندہ تو دے گا کیا یار, الٹا ثواب ہی لے گا اپنا. کوئی شکوا نکل گیا منہ سے, شکایت ہو گئی اپنے مرض کی, بے صبری کا اظہار ہو گیا, تو اے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو. اب ایک بندہ بخار میں تپ رہا ہے, اب پتا ہوتا ہے بخار چڑھا ہوا اس کو, وہ تپ رہا ہے اس کو, اب کیا آدمی بولے کیا حال ہے, خیریت ہے, کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہے, اب ہے تپ رہا ہے بخار میں, دعا کرو بیچارے کے لیے, اس سے دعا کا مطالبہ کرو کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے, حدیث میں ترغیب ہے کہ اس کو دعا کا بولو. یہ تھوڑی بولتے ہیں پنچات کرتے ہیں ہمارے مریضوں سے, تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, اپنے مرض بلا ضرورت اظہار نہ کریں. بلا ضرورت اظہار کرنے سے اگرچہ گناہ نہیں ہوتا لیکن ثواب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک بار بھی اگر اپنی تکلیف کا بلا ضرورت اظہار کیا نا, اب وہ صابرین کی فہرست سے نکل گیا, اب یہ صبر کرنے والا نہیں ہے. یہاں سو کو بول کر پھر کوئی بولے نا صبر کر تو ہاں ہم نے صبر ہی کیا, یعنی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے صبر کیا. سو کو بتانا یہ کیا تھا.
اچھا بابا, بعض اوقات تو زبان سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات اشارے میں جیسے پوچھتے ہیں, تو اس طرح کرتے ہیں. اب اس میں سمجھنے والا کیا سمجھا کہ کچھ بہتر ہے طبیعت, اب کیا حال ہے, یہ مناسب ہے اس طرح پوچھنا.
اگر الحمدللہ اس نیت سے کہتا ہے, اچھی نیت بنانی پڑتی ہے اس میں, میرے لیے آزمائشیں بہت ہوتی ہیں نا, اب ایک ایک کو تفصیل تو ویسے بتا کر آدمی تھک جائے, اور میرے کو مزہ نہیں ہے ایسا, یا اگر جی چاہتا بھی ہے تو میں پھر ثواب پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں, کیا بتانے میں ثواب ملے گا یا چھپانے میں ثواب ملے گا, تو بندہ خاموش. تو اب یہ کیا الحمدللہ علی کل حال, اس کے معنی پر نظر ہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے, الحمدللہ کہہ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اگر مرض اتنا کم ہے یا اتنا کم رہ گیا کہ جس کو عام طور پر لوگ کیئر نہیں کرتے, تو اس میں اگر وہ ٹھیک ہوں کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے معمولی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات, تو کوئی اس سے بچا ہوا ہی نہیں, کوئی تھوڑی تھوڑی سبھی کو تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ٹھیک ہوں کہنے میں. لیکن لفظ ٹھیک ہوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے, الحمدللہ علی کل حال, یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور بعض لوگ ہیں کہ کم تکلیف ہوتی ہے اس کو بڑا جا کر بیان کرتے نہ, بڑا مطلب وہ بےچارے یہ کیا پتا نہیں کیوں کرتے تھا, وہ جھوٹے مبالغے بھی ہوتے ہوں گے, بہت کچھ ہوتا ہوگا, بچنا چاہیے اسے. بلا ضرورت کسی پر اظہار نہ کرے. ہاں جس کو دعا کے لیے کہنا چاہتا اس کو بتایا کہ میرے کو یہ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں, تو حرج نہیں ہے.
بابا کہیں اس کی تربیت بچپن سے تو نہیں ہوتی, بچے جیسے تھوڑے سے بیمار ہوئے تو فوراً لمبے ہو جائیں گے اور ڈیلے پڑ جائیں گے اور ہمدردیاں حاصل کریں گے, تو اگر اس وقت ان کا تھوڑا سا ذہن بنایا جائے ہلکے ہلکے.
بچہ جو ہے نا یہ کھانس کے دکھائے گا آپ کو, زور زور سے کھانسے گا, آپ بچے کی بات کرتے بڑے بھی کھانستے, اگر ان کو بول دو نا کہ دیکھو کیمرے چل رہے ہیں آپ کا وہ لینا ہے منظر, کوئی کھانسے نہیں تو اس کی کالی کھانسی بھی سبز ہو جائے گی, خراش بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ میں نے نوٹ کیا باقاعدہ کہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے, عادت ہے کرتے رہتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ عادتیں بھی نکال دینی چاہیے. یہ نمازوں میں بھی کر کر کے دوسروں کو, میں تو حساس طبیعت ہے نا, برابر میں ہوتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں, تو اس کی آپ سب غور کریں. ناظرین بھی غور کریں، حاضرین بھی غور کریں، آپ بھی اگر یہ کھنکارنے کی عادت ہے نا غور کریں، کیا گلے میں اٹک گیا، کیا گھس گیا اس میں، ٹھیٹھی کر کے نکال لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف صحیح بولتا ہوں، یہ نفسیات کا اثر ہوتا ہے، یہ عادتیں نکالنے سے نکل جائیں گی. یا ناک بجاتے رہتے یوں کرتے رہتے، حالانکہ کچھ نزلہ وغیرہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کی بھی عادت نکالنی چاہیے. یہ کوشش سے ہوگا، میرے ایک بار بولنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، ایک بار بولنے سے تھوڑی ہو سکتا توجہ جائے گی، لیکن نکلے گی نہیں عادت جب تک کوئی ساتھ میں ٹوکنے والا نہ ہو، محتسب نہ ہو کوئی کہ یہ کیوں کیا آپ نے. لیکن اتنا ظرف ہونا چاہیے نا کہ کوئی ٹوکے تو برداشت ہو. تو یہ عادتیں سب کو نکالنی چاہیے بلا ضرورت، ہر حرکت ہر سکنت پر قیامت میں حساب ہے نا. تو یہی سوچ لے کہ میں یہ بلا ضرورت کھنکار رہا ہوں، اس کا قیامت پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، کیوں کھنکار رہے تھے؟ اب تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آواز صاف کرنے کے لیے کھنکار رہا تو یہ صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت ہمارے یہاں کھنکار تھے. اور بہت سارے انداز حرکت ہوں گے کرتے رہتے ہیں. وہ ایک بزرگ کا مکاشفت القلوب میں لکھا ہے، نام اس وقت میں ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مراقبہ کیسے سیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بلی سے مراقبہ سیکھا. مراقبے میں یہ ہر حرکت ہر سکنت بالکل یعنی پورا منجمد ہوتا ہے نا، فریز ہو جاتا ہے پورا بدن، ہلے گا نہیں بالکل، مراقبہ یہ ہے. تو بلی آپ نے فرمایا کہ میں نے بلی سے مراقبہ سیکھا، کہ بلی جب چوہے کے بل پر اس کا انتظار کر رہی کہ باہر نکلے تو بالکل ساکت سامت ساکت سامت بیٹھی رہتی ہے، ہلتی نہیں ہے، جلتی نہیں ہے، میاؤں نہیں بولتی، کچھ نہیں کرتی، نہ چھینکتی ہے نہ کھانستی ہے، کیونکہ وہ چوہا جو ہے نا چیت جائے گا، آئے گا نہیں. تو میں نے اس سے کہ دیکھو بلی ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، تو مراقبہ تو ایک یہ بھی ایک ہے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں. تو یاد الہی میں ہو تو احسن محمود. اور چوری کرنے کے لیے چور گیا اور وہ ہلتا جلتا نہیں ہے تو اس کا یہ انداز مردود، تو ہمارا نماز میں تو برا حال ہوتا ہے، کان کھجاتے رہتے ہیں. یہ بھی نوٹ کیا ہے، کان جو کھجاتے ہیں یہ کھجاؤ نا تو یہ پھر کھجلی آتی رہتی ہے. میری اپنی بھی عادت، اب میں نہیں کرتا نا تو خارش آتی ہے، عادت پڑ گئی ہے. بعض اوقات میں نے مرم لگا ہے کیا کہ یہ پرانی وضو عادتیں پڑ گئی ہیں، نکلتی نہیں ہیں، تو خارش آتی ہے، کبھی توجہ جاتی ہے، برداشت کرتا ہوں نہیں کرتا، چلی جاتی ہے. اب یہاں آئی تو ایک ہی جگہ پر ہاتھ لگاتے رہتے خارج آتی رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ میرا زخم جو ہے وہ اب بھر چکا ہے، لیکن اس کے بینڈیج اور یہ ابھی فی الحال ہے، تو احتیاطاً تو امید ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ ہے احتیاطیں کرنی ہیں اور کچھ دن ابھی کرنی پڑیں گی، جیسے وزن اٹھانا. اب یہ جیسے کہ لیٹا ہو نا، لیٹا ہو تو یہ کوئی ان کی طبی اصطلاح میں تو پریشر جو پانچ نمبر اس میں ہوتے ہیں پریشر کے، لیٹا ہو یہ سب سے شاید میں سمجھ سکا ہوں کہ بہترین پوزیشن ہے کہ بندہ چت لیٹے، میرا جو آپریشن ہے اس میں ٹھیک ہے نا، پانچ. اب بیٹھا ہے تو میرا زیادہ دیر بیٹھنا جو ہے نا یہ طبن نقصان دہ ہو سکتا ہے، کہ یہ پریشر آہستہ آہستہ یہ کیونکہ زخم یہاں ہے نا تو اس پر یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو پانچ سے لے کر گیارہ نمبر تک پریشر چل جائے گا، گیارہ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اب جیسے چھینک آئی تو پریشر سترہ تک چلا جائے گا، چھینک آئی یا اور بھی بعض صورتیں جس میں وہ سترہ تک جاتا ہے پریشر، یہ خطرناک ہے بقول ڈاکٹر کے. لیکن اب بعض اوقات ہو جاتا ہے. ابھی میرے کو کچھ دیر پہلے دو چھینکیں آئیں یک مشت, میں نے پکڑ لی, اس کو کیا کروں. تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن ابھی ایسی چیزوں سے بچا جائے کھانے سے جس سے نزلہ ہو, کھانسی ہو, یہ احتیاطیں, قبض نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی سا بھی آپریشن ہو تو ان کے لیے احتیاط ہیں کہ یہ نہ کیا جائے, یعنی ان چیزوں سے بچا جائے. میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی, لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے شافع الامراض. ہم تدبیر کر سکتے ہیں, تقدیر کا لکھا مٹا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ہے. بہرحال یہ کہ میری طبیعت کے بارے میں ڈاکٹر کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے, ہوتا نا ڈاکٹر کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے, اور مجھے بھی تشویش نہیں ہے. ذرا ہاں, ڈاکٹر ڈرا ہے تو آدمی ڈرتا ہے. ڈاکٹر ہمارا گھر کا اپنا اسلامی بھائی ہے جو میرے پاس ڈیلی بیچارے آتے ہیں, اور اپنے کوئی پائی پیسہ تو لیتے نہیں ہیں, ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. تو انہوں نے ذرا غلط مشورہ دینے سے رہے پروفیشنل, وہ اپنے طور پر بھی وہ ہیں ماشاء اللہ, ان کا ذہن ہے, خود وہاں کی خامیاں بتاتے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ لوٹتے ہیں ڈاکٹر لوگ مریضوں کو. تو یہ ہمارے اچھے اسلامی بھائی ہیں, تو یہ مجھے مشورے دیتے ہیں روزانہ. ڈریسنگ بھی انہیں کی نگرانی سب یہ ہو رہا ہے الحمدللہ.
جب بابا کچھ اسلام میں جیسے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے عیادت کے وقت, تو اس حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں اسلامی بھائیوں کے لیے کہ وہ جیسے چھونا ہے یا ہاتھ ملانا ہے؟
ہاتھ ملانے چاہیے مجھے, ہاتھ ملانے میں یہ پریشر, لیٹے لیٹے بھی پریشر آتا ہے. اب خالی ہاتھ نہیں ملاؤ تو اس طرح کیا کر دے سر, سب کی لگا دو, اب اس میں کیا محنت نہیں پڑتی. اچھا کوئی کوئی تو بالکل پولا پولا ہاتھ ملاتا ہے, وہ تو چل جائے گا, کوئی دباتا ہے, کوئی کھینچتا ہے, تو اس لیے وہ ہاتھ ملانے سے ہی. اب وہ ایک ایک کو سمجھانے سے تو بولے ہاں میں تو اس سے ملا, اب آج ہی بازوں سے ہاتھ ملایا تو میں نے بتایا کہ نرم ہاتھ ملانا, تو ہاتھ نرم ملایا پھر اس کو کرنٹ لگا. آپ تھے بیٹھے, ہاں اس کو آج کی تو بات ہے, اس کو کرنٹ لگا صحیح کا, اب کرنٹ لگایا جو بھی لگا اس کو کچھ تو ہوا, اب اس نے وہ اچھل کود کر دی شروع, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے چھوڑنے کے بعد اس نے وہ کرنٹ کا اظہار کیا, اگر یہ اس کو کرنٹ میرے سے چپکا دیتا تو آج دسواں دن شادی نہ ہوتا میرا, کچھ اور ہو جاتا, اور مجھے کھینچ لیتا تو اچانک کھینچے تو آدمی گر بھی سکتا ہے, جوان تھا. اب اس لیے ان کا بھروسہ نہیں ہوتا, وہ دیوانگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کب اس کو مطلب چڑھ جائے.
گلے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنی,
گلے ملنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں,
ہوئی
آج نہیں لیکن ہوئی ہیں, تو روک کر سمجھانا پڑتا ہے, ورنہ تو بندہ وہ دل ایزا ہو نا ٹوٹے اس کا کہ یار مجبوری ہے. ہاں ہم سمجھ گئے ایسا ہوا ہے بھول میں. وہ
سر میں آصف بھائی بنیادی طور پر جو اسلام بھائی آ رہے ہیں نا, ان کو یہ عرض کرنا ہی ضروری ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہے عیادت ہے, اور عیادت بھی ہوتی ہے زیارت بھی ہوتی ہے, تو جیسے کہ ایک نارمل سی عیادت ہو, اگر امیل سنت اس طرح اگر بیٹھ جائیں گے اور ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے تو پھر ایک
مطلب
آزمائش آ سکتی ہے, اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک بہتری کی طرف ہے, اور پھر ماشاءاللہ مدنی دیکھیں نا احتیاط کرتے کرتے آج آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم بیٹھ کر مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں, پچھلے ہفتے اور آج اس ہفتے میں فرق ہے نا, تو اس میں بعض ایسی احتیاطیں ہو سکتا ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کے نہ سمجھ میں آتی ہوں, لیکن جب رہیں تو پتہ چلے گا کہ احتیاطیں کتنی ضروری ہوتی ہیں.
وہ کوئی چیز اس میں ڈالی ہے انہوں نے, اس کو گوس یا گاس کچھ ایسا بولتے ہیں گوس, وہ اس نے ہمارے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ لکھا کتاب میں کہ 40 دن میں یہ پورا پیوست ہو جائے گا گوشت میں, تو اس وقت تک احتیاطیں کرنی ہے, یہ ہٹ گیا تو اب اس جگہ دوبارہ آپریشن.
بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اسلامی بھائی اس طرح کا کوئی بنا لیتے ہیں اپنا نظام, دنیا میں ایسا کئی ایسے ملیں گے آپ کو کہنے نارمل چلتے ہیں, پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا اپنی اس جگہ کا درد یا اس جگہ کا معاملہ لے کر پیے رہتے ہیں. اس میں ڈاکٹروں کی بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ اتنے, کیونکہ امیل سنت کو ہم نے امیل سنت کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں اسٹے تو ہوا نہیں, نہ وارڈ میں اسٹے ہوا, نہ کہیں مطلب آئی سی یو میں اسٹے ہوا, وہاں کی جو ایک ہاسپٹل کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسے ہم نکل کر ہم گھر آ گئے, تو اب ظاہر ہے کہ اب گھر کے اندر کا سارا جو نظام ہے, پھر یہ امیل سنت کے دیوانے اب انہوں نے جو نیچے ہجوم کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی پکی درد محبت دیوانگی تعلق اپنی جگہ پر ہے, تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے.
کچھ ایسے ہیں جو آ نہیں سکتے, شرعی وجوہات ہیں ان کے لیے, وہ بھی تشویش میں ہے. باپا
سوال بھی آیا ہوا ہے اس طرح کا, باپا
ان کی بھی وقت ان کے بیچاریوں کی عقیدت ان کا بھی, تو یہ مدنی چینل کے ذریعے ان کی بھی تشفی بجا.
اچھا بعض تو وہ ہیں کہ جو آ تو عیادت کے لیے رہے لیکن وہ دم بھی کروانا ہے نا ان کو بےچارے,
وہ تو اشارے کرتے رہے,
خود بھی بیمار ہیں
دم.
تو چلو
یہ منظر تو پہلے دن دیکھا تھا جب آپا وہ نیچے
ساتھ ساتھ چل رہا ہے سارا.
وہ سب عیادت کے لیے آتے ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے ملاقات ہو رہی ہے, ملاقات ہو رہی ہے, شورا ہوگا نا, پوچھتے تھوڑی
دم کے اشارے.
مجھے نہیں پوچھتا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, یہ کوئی کوئی پوچھتا بھی ہے لیکن اکثریت نہیں پوچھتی. بہرحال یہ کہ آتے ہیں محبت میں بےچارے, شخصیات بھی تشریف لاتی ہیں, علماء آتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرنا بھی ظاہر ہے کسی کے بس کا روک کے سے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
دعا بھی ہو جائے بابا او بی وین کے ذریعے, اور کاڑا میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں یہ بھی ماشاءاللہ پتہ چلا اچھی تعداد میں جمع ہیں.
اور بھوسا کالونی
اکاڑا,
بھوسا کالونی بھینس کالونی میں بھی جمع ہے
باب المدینہ.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آگلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں اور جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین و علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین کو پہنچے مزید ان کو یہ ثواب پہنچے. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین معظمین حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً ہمارے غوث اعظم ہمارے غریب نواز تمام اولیاء کرام کو یہ ثواب پہنچے بالخصوص جو اسی ماہ میں ماہ شوال المکرم میں میرے لیے دعائے صحت کی نیت سے مدنی قافلوں کے مسافر بنے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے. رب رحیم و کریم ہماری بے حساب مغفرت کرتا. یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما. اے میرے مولا ہمارے مریضوں کو روح بصحت کر دے. اے اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, بے اولادیاں دور ہوں, مقدمے بازیاں دور ہوں, مظلوم قیدی رہا ہوں. یا اللہ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں رہائی نصیب فرما, ظالموں کے پنجوں سے چھڑا. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما, سارے مسلمان ایک اور نیک بن جائیں, سب نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, شریعت کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں. ہماری حرص دنیاوی مال کی نہ رہے. اے اللہ ہماری حرص نیکیاں کمانے کی ہو جائے, ہم ثواب کے حریص ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری عرض ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا شمعِ بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام.